گلی ایک آنکھ ہے
تھوڑا اوپر بیٹھیں گے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ نظر نہیں آ
رہا
بلند صلوات
فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بدر محترم نے حکم دیا کہ بعضوں کو دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے, اس خاطر ایک قدم اوپر بیٹھ جائیں, اس کو کسی اور چیز پہ تعبیر نہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہ پروردگار علیہ عالم نے قرآن کریم نے انسان کی خلقت کو احسن الخالقین کی صفت کے ہمراہ بیان فرمایا ہے. جب اس نے انسان کی خلقت کو بیان کیا تو فرمایا کہ کتنا بلند مرتبہ وہ خالق ہے جس نے اس انسان کو خلق کیا ہے. اور انسان کی خلقت کا معجزہ ہونا آج کم از کم جبکہ سائنس کی ترقی ہے ہماری اور آپ کے لیے بہت واضح سی بات ہے. آج دنیا کے اندر ہزاروں یونیورسٹیز موجود ہیں, لاکھوں دنیا کے انتہائی تعلیم یافتہ افراد, شاید ہر روز ہزاروں صفحے انسان کے جسم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تحریر کر رہے ہیں, اور ان تمام کوششوں کے بعد اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں. ہر روز انسان کے بارے میں اکتشافات ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم میں یہ صلاحیت بھی ہے, انسان کے جسم کے اندر یہ نظام بھی موجود ہے. چونکہ ہم اور آپ نے اس فیلڈ کے اندر اتنا زیادہ کام نہیں کیا, اتنی محنت نہیں کی, ورنہ حتیٰ جو انتہائی مادہ پرست سائنسدان ہیں وہ بھی یا تو قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی خالق نے اس کو بنایا ہے, یا اس بات کا اعتراف کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور مناسب تشریح ان کے پاس موجود نہیں ہے. ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد موضوع کی طرف درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. انسان کے جسم کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں اور اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے یہ کہ فرض فرمائیے آپ اپنے شہر کے اندر موجود ہوں, آپ پہلی دفعہ یہاں پر تشریف لائے ہوں, یہاں پر روڈز کا ایک نیٹ ورک ہے, یہاں پر بجلی کی ترسیل کے لیے کہ بجلی پہنچ جائے گھروں تک پورا نظام بنا ہوا ہے, مختلف چیزوں کے سسٹمز یہاں پر کام کر رہے ہیں. آپ یہاں پر تشریف لائیں اور کوئی آپ سے کہے کہ یہ ریگستان تھا اور کچھ ہوا چلی, کچھ طوفان آئے, بجلی گرجی, بادل کڑکے اور یہ شہر بن گیا, ظاہر ہے کہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہی کیسے ہو سکتا ہے کہ طوفان آنے سے, بادل گرجنے سے, بجلی کی چمکنے سے اتنا بڑا نظام بن جائے؟ تو اگر آپ اس شہر کے نظام کو قبول نہیں کر پا رہے کہ یہ ایسے بنے گا, تو آپ یقین کرنا یہ آپ کے ہمارے جسم میں اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, یہ نظام اس سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے. اور جب آپ ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں گے کہ یہ انسانی نظام جس کے اندر یہ سب کچھ ہے, ان تمام کے باوجود یہ بس ایک جسم ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس جسم کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے. اصل خدائی نظام کے اندر, اہل بیت کی تعلیمات کے اندر جسم کی کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے. جو اصلی قیمت انہوں نے دی ہے, اصلی اہمیت دی ہے, وہ انہوں نے انسان کی روح کو دی ہے. اگر جسم اتنا پیچیدہ ہے, اتنے اس کے اندر نظام کار فرما ہے, اتنی یونیورسٹیز اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں اور اس کے بعد اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اس کے اندر کیا ہے, تو سبو فرمائیے روح کا نظام پھر کیسا نظام ہے؟ روح کی دنیا کیسی دنیا قرار پائی ہے؟ اور مولا کا ایک شعر مشہور ہے, منصوب ہے مولا کائنات سے, درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس کو. ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ کیا تم نے حساب کیا ہے کہ تم جرم صغیر, ایک چھوٹے سے ٹکڑے ہو, چھوٹے سے ذرے ہو, جبکہ تمہارے اندر پورا عالم اکبر چھپا ہوا ہے. عالم اکبر فی وفیکن طوا عالم اکبر. یہ جسم کی کیفیت ہے کہ جس کو ہم اور آپ کم سمجھ رہے تھے, دنیا کی یونیورسٹیز نے ہمیں بتایا کہ نہیں یہ کم نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی دنیا بسی ہوئی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم انسانوں کی ایک عادت ہے, جو چیز روٹین میں انجام پائے اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. اب اس عادت کے پیچھے ایک اور بری عادت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف ظاہر کے دیکھنے والے ہیں, باطن کے اوپر توجہ نہیں دیتے. یہ آج کی دنیا کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے, یہ ظاہر کی دیکھنے والی ہے, اس کی توجہ باطن کے اوپر نہیں ہے. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے گا, اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ سوال آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. ایک شکایت ہمیں معمول رہا کرتی ہے, وہ آپ کی خدمت میں تیسری مجلس میں عرض کر دیں تاکہ آخر تک یہاں نہ رہے کم از کم, وہ یہ کہ جس بات پر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس پر غور فرمائیے گا, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جب یہاں بیٹھے ہیں تو غور کرنا ہے. نہیں, یہاں تو غور نہیں کرنا ہے, آپ نے گھروں پہ جا کر غور کرنا ہے. آپ اب آپ خود تصور فرمائیے, کل ہم نے مجلس میں یقیناً کہا ہوگا کہ اس پہ غور فرمائیے گا, آپ نے کبھی وقت نکالا کہ آپ غور کریں؟ معمولاً ایسا نہیں ہو پاتا. البتہ کچھ دوست احباب اس کے اوپر باقاعدہ محنت کرتے ہیں, اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں اس کے لیے وقت نکال کے رکھتے ہیں, اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ اگر مجلس میں آئیں گے تو بعد میں کوئی اسائنمنٹ ہے جو گھر لے کر جائیں گے, اس کے اوپر کام کریں گے. البتہ آپ کی یہاں کی زندگی انتہائی مشغول زندگی, کاروبار بھی ہے, کام بھی ہے, اور بہرحال مختلف قسم کی مصروفیات اور ان تمام کے ہوتے ہوئے, لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیے کچھ غور و فکر کے لیے, کہ آپ کا ایک لہجہ غور و فکر کرنا روایات کے مطابق افضل من عبادت 70 سنہ, 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. تو اس غور و فکر کی عبادت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ ہم لوگ آج کی دنیا میں رہتے ہوئے آج کی دنیا کی مشکلات میں سے ایک مشکل کہ ہم لوگ ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، باطن کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. اب جتنا آپ مقابلہ کریں اور مقایسہ کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دیوی ہدایات کا اور ان کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کا، تو ایک فرق یہی ہے، جتنی بھی اہل بیت کی تعلیمات ہیں وہ باطن کی طرف رجوع کر رہی ہیں، اور جتنی بھی ان کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کرنے والے ہوں گے وہ سب کے سب ظاہر پر محنت کرنے والے لوگ ہوں گے. آج کی مادہ پرستی بہترین مثال ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر چیز میں باطن کو دیکھنے کی کوشش کی، چاہے کہ لوگ باطن کی طرف توجہ کریں. اب آپ تصور فرمائیے، آپ کچھ دعائیں تو آپ کو اور ہمیں یاد ہوتی ہیں کسی نہ کسی سبب سے، مثال کے طور پر سفر کی دعا ہے، سبحان الذی فخر لنا ھذا، یہ ہمیں اور آپ کو چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال لٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہرحال جہازوں کے اندر بھی بولی جاتی ہے اور بسوں کے اندر بھی بعض اوقات ہو رہی ہے. آئینہ دیکھنے کی بھی ایک دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے آئینہ دیکھنے کی. کوئی ہوگا جو آئینہ نہ دیکھتا ہوگا، ظاہر ہے کہ سب دیکھتے ہیں. یہ دعا ایسی دعا ہے جو سب کے کام آنی چاہیے. میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عربی سے کم و بیش آپ لوگ تھوڑا بہت تو واقف ہو ہی گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے، امید ہے کہ یہ چند الفاظ کی دعا آپ سیکھ پائیں. جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا پڑھیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی ورزقی، اللہم حسنت خلقی، اے پروردگار تو نے میرے ظاہری جسم کو خوبصورت بنا دیا، فحسن خلقی ورزقی، اے خدا میری خلق اور میری سیرت باطنی کو اور میرے رزق کو بھی خوبصورت بنا دے. ابھی مولا کی دعا. اچھا وہ جو آئینے کے سامنے کھڑا تھا وہ کیا دیکھنے کے لیے کھڑا تھا؟ وہ جو آئینے کے سامنے آیا تھا وہ تو صرف اپنے بال دیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ صرف اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ مثلا میں جسم کے اعتبار سے کیسا لگ رہا ہوں. اہل بیت نے فرمایا اس پہ اکتفا مت کرو، جسم دیکھ کے باہر مت جاؤ، اپنی روح کو دیکھنے کی کوشش کرو. تم نے جسم کے لیے کیا کیا؟ مثال کے طور پر پرفیوم لگا لیا، کوئی کریم لگا لی، اور پتہ نہیں کیا کر لیا، اور بالاخص خواتین کے حصے میں. فرمایا یہ مت دیکھو، روح کو دیکھو، تمہاری روح کیسی ہے. اچھا آپ نے اور ہم نے کبھی اگر اس پہ توجہ نہ دی ہو اس دعا کے اوپر، کبھی یہ کام نہیں کیا ہوگا، آئینہ دیکھتے وقت یہ سوچا ہو کہ روح کیسی ہے، اور اپنے آپ سے پوچھے گا اہم کون سا حصہ ہے، جسم ہے یا روح، اس جسم کی کیا حیثیت ہے. بہت کوئی پاک و پاکیزہ ہوا تو خدا جسم کو بھی بچا لے گا، ورنہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی پاک و پاکیزہ ہوا تو بچ جائے گا. یہ بھی عرض کرتا چلوں بر سبیل تذکرہ، لوگ سمجھتے ہیں یہ پہلے زمانے کی باتیں تھیں، نہیں ہزار مسلم آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. یعنی ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ جب بھی کوئی واقعہ سنتے ہیں تو وہ ہوا ہے مثلا ہزار سال پہلے، 800 سال پہلے، مثلا 600 سال پہلے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین 500-600 سال پہلے تک تو شاید چل رہا تھا، اب کچھ اور مسائل جو ہیں وہ بیچ کے اندر زیادہ آ گئے. نہیں ایسا نہیں، ابھی بھی ایسا ہی. پچھلے سال کراچی میں، جہاں سے ہمارا تعلق ہے، تب کسی روڈ بننے کے لیے ایک قبرستان کا کچھ حصہ روڈ کے لیے مختص کرنا پڑ گیا، وہ قبرستان کا حصہ دے دیا گیا. اس میں سے کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھائی جن لوگوں کے ورثہ جو لوگ ورثہ ہیں وہ قبروں کو کہیں اور منتقل کر سکتے ہیں. بہتوں کے ورثہ ہی نہیں تھے، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج کی زندگی میں لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کی قبریں کہاں پر ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے. آپ یہاں پر ہیں، کتنی دفعہ اپنے باپ کی قبر یاد کی، کتنی دفعہ اپنے دادا کی قبر یاد کی. بہرحال ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. صاحب کچھ لوگ گئے اور کہا کہ نہیں وہاں سے قبروں کو منتقل کرنا ہے، ہمارے دوست کے نانا کی قبر بھی وہیں پر تھی. دوست کہیے شاگرد کہیے، صاحب گئے منتقل کرنے کے لیے، تو اس سے 3 دن پہلے ان نانا کے دوست کی قبر بھی منتقل کی گئی تھی. تو قبر منتقل کرنے کا طریقہ کار اس نے یہ رکھا تھا کہ جہاں پہ قبر کھدی ہوئی تھی اس کے سائڈ سے دیوار میں شکاف کر کے گورکن کفن کو پکڑتا تھا، یوں کھینچ لیتا تھا، اور وہ کفن کو کھینچتا تھا تو چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا, اس میں سے ہڈیاں کڑ کڑ کرتی بھی اس کفن کے اندر لپٹی ہوئی باہر آ جاتی, اس طرح کر کے نکال دیتا تھا. سب تین دن پہلے مرحوم کے دوست کی قبر کھودی گئی تھی اور اس طرح کر کے کفن نکال دیا گیا تھا, ایک پوٹلی بنا کے دے دیا گیا تھا, ورثہ کو لیجیے جا کے کہیں اور دفنا دیجیے. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, قبر کھودی سائڈ سے سوراخ کیا اور گورکھا نے جو ہاتھ ڈال کے کفن کھینچا تو کہنے لگا کہ کیا کوئی غلط قبر کھود گئی ہے, یہ تو پورا لاشا ہے, مرے ہوئے تین سال ہو چکے تھے, کہیں تو پورا لاشا ہے. اب سب متحیر ہو گئے, سب گورکھا سے بات کی, گپ کیا کیا جائے, کہنا پوری قبر کھودنی پڑے گی, یہ تو لاشا سوراخ سے کھان کے لے گئے, پورا ڈیڈ باڈی سالے نہیں, تو پوری قبر کھودی گئی. ہمارے اس دوست نے جب نانا کی اپنی لاش کو اٹھایا ہے تو کہنے کا کہ مولانا صاحب گردن کے مہروں کی ہڈیاں بھی احساس کر رہا تھا میں, تین سال کے بعد بالکل وزن پورا, کہنے کا بالکل ایسا ہوا کہ جیسے تشیع جنازہ ہوتا ہے لاش اٹھائی جاتی ہے, بالکل اسی طرح لاش اٹھائی تین سال کے بعد, زمین میں دبی ہوئی لاش تین سال کے بعد. اب میں بہت پرانی مثال کوئی دوں گا نا تو آپ کہیں گے وہ ہزار سال پہلے کے شیخ صدوق کی لاش نکلی تھی تو وہ تو بھائی جو ہزار سال پہلے والے تھے بہت پاک و پاکیزہ, نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ پاکیزگیاں بھی نہیں ہیں. اچھا یہ کنگوں کے لیے پاکیزگیاں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو باطن پہ توجہ دے رہے تھے. اب ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے, یہ باتیں مجالس کے اندر قدرے کم کی جاتی ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ اہل بیت کی تعلیمات میں جو اہم حصہ ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل تھا, بدقسمتی سے توجہ کم ہے, تو چند نکات آپ کی خدمت میں اس سلسلے سے عرض کرتے چلیں. ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ اہل بیت ایک خاص ثقافت دے رہے تھے, وہ ثقافت کیا ثقافت تھی, لوگ باطن پہ توجہ دیں, لوگ باطن پہ توجہ دیں. آپ نے وہ جملہ کتنا سنا ہے مولا کائنات کا کہ فرمایا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آشنا ہوں, یہ کیا ہے, باطن پہ توجہ ہے نا, کہ تم زمینی راستے دیکھتے ہو ہم آسمانی راستے دیکھتے ہیں, اور باطن پہ توجہ کیا ہے, کتنے ہی واقعات ایسے موجود ہیں جس میں باطن پہ توجہ دلائی, مشہور و معروف واقعہ کہ کوئی شخص مثلا یا منا یا عرفات کے میدان میں کھڑا ہے اور اس نے دیکھ کر مولا سے کہا کہ مولا ما اکثر الحجیج, کتنے حج کرنے والے آئے اس سال, فرمائے کہ ما اکثر الزجیج واقل الحجیج, رونے والے بہت زیادہ ہیں حج کرنے والے بہت کم ہیں. یہ سمجھ نہیں پایا, کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رونے والے تو اتنے زیادہ ہوں, اللہ کی راہ میں رو رہے ہیں, جب اللہ کی راہ میں رو رہے ہیں تو خدا تو ان کے حج کو قبول کر ہی لے گا, یہ کافی ہو گیا. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ انہوں نے گویا میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیرا, اور ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا اب دیکھو کیا نظر آتا ہے, مشہور معروف حدیث, فرمایا کہ جیسے مڑ کے دیکھا میں نے تو دیکھا کہ سارا میدان جانوروں سے بھرا پڑا ہے اور اکا دکا کہیں انسان بیٹھے ہوئے. اچھا یہ واقعہ مستند واقعہ ہے, یعنی یہ واقعہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں گے بھائی یہ تاریخ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کبھی شاید ہو شاید نہ, نہیں ایسا نہیں ہے, ہے مستند میں سے. اب یہ باطن پہ توجہ ہے یا نہیں ہے, اب یہاں سے ہماری خدمت ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اہل بیت کی ثقافت باطن پہ توجہ دینا ہے, انہوں نے ہمیشہ باطن پہ توجہ دی, اور ان کے مقابلے میں جو ثقافت ہے وہ جسم پہ توجہ دینے والی ہے. جب آپ نے اتنا سمجھ لیا اب اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا, ہم اہل باطن ہیں یا اہل ظاہر ہیں, ہم کون ہیں, ہم ظاہر والے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیں, یا اہل باطن ہیں جو ہونا چاہیے تھا ہمیں, کیونکہ مولا نے ہمیں ساری توجہ دینے کی طرف کہا تھا کہ باطن پہ توجہ دو. اب جو دو ثقافتیں دنیا کے اندر ہیں وہ آج بھی ایسا ہی ہے. پھر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جس طرح دین حضرت نوح اور حضرت آدم کے زمانے میں تھا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس طرح دین اہل بیت کے ظہور کے زمانے میں تھا، دین آج بھی وہی ہے، کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے کہنے کی کہ ممبر پہ بیٹھ کر انسان یہ کہے کہ دین تبدیل نہیں ہوا، کون احمق کہے گا کہ دین تبدیل ہوا ہے؟ نہیں، یعنی دینداری بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے. جو غلطیاں پہلے کے لوگ کرتے تھے آج بھی لوگ وہی غلطیاں کر رہے ہیں، جس پر پہلے سزا ملتی تھی آج بھی وہی سزائیں مل رہی ہیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھے گا، جو میدان عرفہ یا میدان منا کے اندر رونے والے جمع تھے وہ قلبی جانور تھے ان میں بہت زیادہ، آج نہیں ہوں گے؟ یہ آج کچھ اور ہو گیا ہے؟ نہیں ہے سارے محترم، آج بھی ایسا ہی ہے. تو پھر ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ کون سے لوگ تھے جو تھے تو انسان لیکن بن گئے تھے جانور؟ کیوں بن گئے تھے؟ آج کے سب انسان ہوں گے؟ اگر آج میدان عرفہ میں میدان منا میں چلے جائیں تو ہمیں تو انسان ہی نظر آتے ہیں، اس آدمی کو بھی انسان نظر آئے تھے اور اہل بیت نے دکھا دیا کہ جانور. یہ قانون کیا قانون ہے؟ اس پہ کبھی توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یہ قانون کون سا قانون ہے جس کے تحت ظاہر میں تو انسان ہے لیکن باطن میں جانور ہے؟ ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ اور پھر دوبارہ پوچھوں گا، ہم کس فیلڈ کے لوگ ہیں، اہل ظاہر ہیں یا اہل باطن ہیں؟ جو دو ثقافتیں اہل بیت کے زمانے میں تھیں آج بھی بالکل وہی دو ثقافتیں ہیں. وہ دو ثقافت کیا ہے؟ ایک ثقافت ان انسانوں کی ہے جو ہر چیز میں صرف ظاہر دیکھیں گے، ظاہر سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھ پائیں گے، اور ایک ثقافت ان لوگوں کی ہے جو ہر چیز میں باطن کو دیکھیں گے. اب یہ جو ظاہر و باطن کا فرق ہے، اس کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. دو باتیں تو آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی ہیں، بنیادی فرق کہاں پر قرار پائے گا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے. اصل اس گفتگو کا غیبت سے کیا تعلق ہے؟ ظاہر و باطن کی گفتگو کا غیبت سے کیا تعلق؟ ہمارے یہاں ایک اور مشکل یہ رہتی ہے مجالس کے اندر، صاحب ایک شخص نے ہمیں سنایا، کہنے کے مولانا صاحب ایک صاحب مقرر آئے ہمارے علاقے کے اندر، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ توحید کی عقلی دلائل پر اشرح پڑھیں گے، توحید کے عقلی دلائل پر اشرح پڑھیں گے. کہنے کے میں بہت انسپائر ہوا کہ بھائی یہ بات تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اور مجھے بہت ضرور سننا چاہیے یہ اشرح. تو کہنے کے میں پہلے دن پہنچ گیا وہاں پر کہ توحید کی عقلی دلائل پہ اشرح پڑھا جا رہا ہے. کہنے کے میں پہنچ گیا، پہلی مجلس ہوئی، ذکر ہی نہیں ہوا. تو میں ذاکر کے پاس گیا، میں نے کہا بندے خدا آپ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ آپ توحید کی عقلی دلائل پر پڑھیں گے، تو وہ کیا ہوا؟ کہیں گے آپ صبر کیجیے میں مقدمہ بنا رہا ہوں. کہیں گے صاحب 9:30 مجلس پہ مقدمہ بنا اور 20 منٹ میں عقلی دلائل دیے گئے اور اشرح ختم ہو گیا. اچھا یہ ڈر ہمارے ذہن میں بھی رہتا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں گے بھائی ایک موضوع اعلان ہوا تھا وہ کیا ہوا، اس کے ساتھ تو کوئی انصاف ہوا ہی نہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے جو بات بھی کہیں موضوع سے مربوط ہی کہیں. آپ کو بظاہر شاید مربوط نہ لگے لیکن ابھی مربوط ہونے کا احساس ہو جائے گا. آپ کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ ان کا تذکرہ ہے، نعرہ جو انسانوں کو لے جا رہے تھے اسی باطن کی سمت، اس وادی کی طرف لے جا رہے تھے، دنیا سے گھسیٹ کر کچھ اور سوچو، کسی اور دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرو. ان کے سارے معجزات ایسی تھے. دو ثقافتیں جو ہمارے پاس ہیں، تین موضوعات کے اندر ظاہر و باطن کا فرق ملے گا آپ کو، تین موضوعات کے اندر. سب سے بڑا موضوع، اس سے کم میں ایک جگہ سے شروع کر دیتا ہوں جو پہلی چیز بتائی آپ کی خدمت میں، ایک ثقافت ہے اہل بیت کی ثقافت. وہ جب انسان کو دیکھتی ہے پہلی چیز جو دیکھنا چاہتی ہے وہ انسان کی روح ہے. اس کے مقابلے میں ایک مادہ پرست ثقافت ہے. اچھا یہ مادہ پرستی وہی ہے جو گزشتہ انبیاء کے زمانے میں تھی، اہل بیت کے حضور کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ویسی کی ویسی. یہ جو مادہ پرست ثقافت ہے یہ جسم دکھائے گی بس، یہ روح نہیں دیکھنے دے گی. یہ آئینہ ہوگا، اس آئینے میں جسم دیکھا جائے گا اور اس جسم کی خوبصورتی کے لیے جتنا خرچہ ہو سکتا ہے کروا دیا جائے گا اور آپ خرچہ کرتے رہیں گے اور آپ کا جسم خوبصورت سے خوبصورت تر، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. لیکن جو چیز پستی چلی جائے گی وہ روح ہے. ہم کون سی فیلڈ میں ہیں. مثلا فرض فرمائیے اچانک کہیں آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کے جسم میں کسی ایک جگہ پہ کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے, صحیح نہیں ہو رہا, آپ چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی, آپ علاج کرواتے. کیوں, آپ نے دسیوں داستانیں سنی ہوتی ہیں, کسی آدمی کا کینسر تھا, وہ بہت دیر سے پتا چلا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جسم کی ذرا سی کوئی چیز دیکھ کر آخر کی چیز سوچتے ہیں, وہ ذرا سا دیکھے گا کہ اچھا بھائی یہ کینسر ہی ہوگا, ختم ہو گیا معاملہ, وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسم کے معاملے میں اتنا محتاط ہے, روح کے معاملے میں توجہ کیوں نہیں دیتا؟ روح پہ بھی تو توجہ دو. آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 3 ڈگری اوپر ہو جائے, 3 ڈگری تو بہت ہے, 2 بھی اگر ہو جائے آپ پریشان ہو جائیں گے, بھائی یہ کیا ہو گیا, بخار کیوں میں چلا جا رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. ایسا کوئی پوچھے بخار سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا, تو تکلیف ہو یا نہیں ہو بخار تو ہے, اس کو تو اترنا چاہیے, اپنی روح کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ آپ کو پتا ہے روح کا کیا عالم ہے؟ اچھا نظر نہیں آ رہی اس لیے روح کو سوچا کہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں. کس نے رہنا ہے, جسم نے یا روح نے؟ طے شدہ بات ہے جسم کا کیا ہے, روح نے بچنا ہے. تو اس روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات کس کے لیے تھی؟ روح کے لیے. ان تعلیمات کا کیا ہوگا؟ یہ وہ سارے مسائل ہیں جو آج کی دنیا کے ہیں. یہ آج کی ثقافت کا پہلا فرق ہے. کیا ہے؟ ایک مادہ پرست ثقافت ہے, صرف جسم دیکھے گی, اور ایک اہل بیت کی ثقافت ہے جو روح کو دکھائے گی. دوسری چیز, ایک مادہ پرست ثقافت ہے صرف دنیا دیکھے گی, ایک اہل بیت کی ثقافت ہے وہ آخرت دیکھے گی. مادہ پرست ثقافت صرف یہ دیکھے گی دنیا میں کیا ہو, دنیا میں کیا کیا, دنیا میں کیا کمایا اور کیا کھایا اور کیا پہنا. اور اہل بیت کی ثقافت سب سے زیادہ جو چیز دیکھے گی وہ یہ کہ آخرت کے لیے کیا لائے, یہاں سے وہاں کیا گیا. اسی یہ فرق ہے, یہ اہل بیت کی ثقافت ہے کہ وہ آخرت دکھاتی ہے ہمیشہ, اور جو مادہ پر ثقافت ہے وہ ہمیشہ دنیا دکھائے گی. آپ عجیب عالم دیکھیں گے کہ جن کو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان کہیں گے, اہل بیت کے خادم ہونے کے ناطے, ان کے مکتب سے وابستہ ہونے کے ناطے, ان میں دنیا سے کچھ نہیں پائیں گے, اور وہ آپ کے آئیڈیل ہیں. اچھا آپ ذرا میں چند جملہ درج کرتا چلوں, مثلا حضرت سلمان فارسی آپ کے آئیڈیل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسی زندگی تھی, مدائن کے گورنر بنائے گئے تو ایک خچر پہ سوار ہو کے شہر میں پہنچ گئے, اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں مثلا ہمارے حساب سے گورنر ہاؤس ہے, وہاں پہ تشریف لے جائیے. تو فرمایا کہ میں ایک خیمے میں زندگی گزارتا ہوں. ایک جھونپڑی انہوں نے باہر لگائی, اس کے اندر رک گئے, کہا آپ کا ساز و سامان ابھی تک نہیں آیا. کہیں گے جو کچھ میرا سامان ہے میں پوٹلی میں میرے ساتھ ہی چلتا رہتا. لوگوں نے کہا آپ کا بستر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا میرا بستر یہ مٹی میرا بستر ہے, اور ایک پتھر رکھ لیا, کہا یہ میرا سرہانا. اچھا یہ حضرت سلمان فارسی تھے, آپ نے قبول کیا. ان میں اور ہم میں کیا شباہت ہے؟ میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ بھی مٹی بچھا لیجیے, آپ بھی بستر کی جگہ مثال کے طور پر مٹی رکھیں اور تکیے کی جگہ پتھر رکھ ڈالیں, یہ تو ہم کر بھی نہیں پائیں گے. لیکن اپنے آپ سے پوچھیے گا, میں نے کچھ تو شباہت دکھانی تھی نا, کیا شباہت ہے, کس چیز میں شباہت ہونی تھی؟ پھر یہ دنیا دیکھے یا آخرت دیکھے؟ اہل بیت کا مکتب کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کا مکتب کہتا ہے آخرت دیکھو, سب سے پہلے آخرت دیکھو, تمہاری آخرت کا کیا ہوا. اور دنیا کا مکتب کیا کہے گا؟ مادہ پرستی کیا کہے گی؟ دنیا دیکھو. تیسری چیز بھی بتا دوں آپ کی خدمت میں, تیسری چیز کیا ہے؟ دنیا داری ہمیشہ دیکھے گی دنیا کیسی ہے. اہل بیت کا مکتب کہے گا دیکھو خالق کیسا ہے. دنیا کائنات دکھائے گی, اہل بیت خالق کو دکھائیں گے. اب یہ 3 اسٹینڈرڈ بن گئے ہمارے سامنے. آج کی دنیا اس کی ایک ثقافت ہے, اس کے مقابلے میں اہل بیت کی ایک ثقافت ہے. اہل بیت کہتے ہیں کہ روح دیکھو, آخرت دیکھو, خالق کو دیکھو. دنیا کی ثقافت کیا کہے گی؟ جسم دیکھو, دنیا دیکھو, کائنات دیکھو, اس کے خالق کو کبھی مت دیکھو. آپ اور ہم کس گروہ سے ہیں؟ آپ اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اچھا اس بات کو کیسے سمجھا جائے کہ ہم اور آپ کس گروہ سے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ طبیعی سی بات ہے، بہت نیچرل ہے کہ ہم اور آپ اہل بیت کی ثقافت سے ہیں، ارے ماننے والے ہیں تو ان کی ثقافت کے ہیں. اب اس کے لیے مجھے کچھ پیرامیٹرز بنانے پڑیں گے، کچھ اسٹینڈرڈس بنانے پڑیں گے جس سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اور آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو چند جملات کی خدمت میں، اس صورت نام کی خدمت میں عرض کروں گا. بابا سے بلند درود بھیجے گا، محمد والے محمد، کس پیرامیٹر سے یہ سمجھا جائے کہ ہم اس کے معتقد ہیں جس کے نعرے لگا رہے ہیں؟ کیسے سمجھا جائے وہ اہل باطن ہے؟ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سب کچھ چیزوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے گا، ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کامیاب کسے کہتے ہیں؟ تو ابھی بہت خوبصورت مکالمہ پیش آیا ہمارے دوست کا. وہ کہیں ہمارے ایک دوست کسی سے ملے، اس نے بتایا میرا ایک بیٹا یہ ہے، اس نے فلاں کورس کیا ہے، فلاں ڈگری کی ہے، میں بھی بتانا نہیں چاہ رہا کون کون سے کورس، کون کون سے ڈگری، اور فلاں کمپنی کے اندر ہے، دوسرا بیٹا یہاں ہے، تیسرا بیٹا یہاں ہے، ساری اس نے فہرست بتا دی، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ. اس نے ساری چیزیں جب گنوا لی، اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا پہلا بیٹا اس نے کس یونیورسٹی سے کیا؟ اس نے کہا اس یونیورسٹی سے. کتنے نمبر لایا تھا؟ اتنے نمبر لایا. پھر کون سی یونیورسٹی میں گیا؟ اس میں گیا. پھر کون سی جاب کی؟ یہ جاب کی. کہنے لگے یہ سب چھوڑ دو، یہ بتاؤ اس کو چھٹے امام کے مکتب میں بیچوں تو ڈگری کیا ملے گی؟ یہ تو سب باتیں ہو گئی. تم نے کیمبرج سے کیا ہے، آکسفورڈ سے کیا ہے، ہارورڈ سے کیا ہے، یا تم نے کہیں اور سے جا کر کیا ہے؟ یہ سب باتیں چھوڑ دو، یہ بتاؤ تمہارے بچے کو اگر میں امام کے مکتب میں بھیج دوں، اب یہ کون سی کلاس میں ہے؟ پہلی کلاس میں ہے، پانچویں کلاس میں ہے، میٹرک کر لے گا، امام کی پی ایچ ڈی کر لے گا، کون سی کلاس میں؟ یہ ہم پہ سسٹم ہوا. جس نظام میں میں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس نظام میں ہمیں اور آپ کو ایک دھوکا ہو گیا ہے. وہ کیوں دھوکا کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم ماننے والے ان کے ہیں اور نظام میں کسی اور کی جیر ہے. ہم ماننے والے کسی کے ہیں، کامیابی کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. یہ عجیب کام ہو گیا ہے. مثلا دیکھیے، اب میں اپنی مثال پہ رکھوں تاکہ آپ کے لیے کام آسان رہے، میرے لیے مشکل رہے. میرا نام علی مرتضیٰ ہے، صحیح ہے؟ اب ظاہر ہے میری جو نسبت ہے مولا کے نسبت سے، میرے والدین نے میرے پر احسان کیا کہ ان کی نسبت سے میرا نام رکھ دیا، اچھا نام رکھا. علی مرتضیٰ ہو اور کامیابی ڈھونڈے ابو سفیان کے اسٹینڈرڈ میں، یہ کیسا رہے گا؟ آپ کہیں یہ تو بہت ہی برا ہو گیا، نام کا تو علی مرتضیٰ ہے اور کامیابی ڈھونڈتا ہے ابو سفیان کے اسٹینڈرڈ میں، یہ تو بہت برا ہو گیا. پوچھے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے، سب کے سب ایک کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، ایک ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں، اور اس ٹرین اور اس کشتی کی ساری منزلیں دنیا ہی دنیا ہے، جسم ہی جسم ہے، آخرت کا کچھ نہیں ہے، خالق کا کچھ نہیں ہے، روح کا کچھ نہیں ہے. اس ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں. اب اس ٹرین میں بیٹھنے والے کچھ نعرہ بھی لگا رہے ہیں، کچھ عزاداری بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹرین ہے ابو سفیان کی. صاحب یہ تو کافی نہیں ہوا، آپ نے عزاداری کرنی ہے تو آپ ٹرین میں آئیے علی مرتضیٰ کی، علی ابن ابی طالب کی ٹرین میں آئیے پہلے. وہ ٹرین کون سی ہے؟ وہ آخرت کی ہے، وہ روح کی ہے، وہ خالق کی سمجھانے والی ہے. اور جب آپ اس میں آئے یا اس میں آئے، پتہ کیسے چلے گا آپ کون سی میں ہیں؟ پتہ اس طرح چلے گا آپ کی کامیابی اور ناکامی کہاں پر ہے. جس دن آپ کی کامیابی اور ناکامی کا معیار صحیح ہو گیا، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا آپ کون سی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ورنہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ بہت دھوکا اترے گا. دیکھیں نا، جیسے اس آدمی کو دھوکا ہوا، میدان عرفہ میں کھڑا تھا، لوگوں کو زیادہ دیکھ کے سمجھنے لگا کہ سب کے سب حاجی ہیں، مولانا فرمایا حاجی نہیں تو سب رونے والے ہیں، حاجی تو بہت ہی کم ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ دھوکا ہو جاتا ہے. اچھا اب دھوکا کیسے ہوگا آپ کو؟ صاحب آپ یہاں پر آ گئے، آپ نے ایک جاب کر لیا، آپ نے پیسہ کما لیا، آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور بچے بڑے کامیاب زندگی گزارے ہیں، آپ نے سمجھ لیا معاملہ ختم ہو گیا، بس اس سے ختم ہونا تھا. تو اس میں اور پھر جو نہیں مانتے اس میں کیا فرق ہے؟ وہ جو نہیں مانتا وہ بھی کہہ رہا تھا یہ کامیابی، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ کامیابی، آپ میں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے اس میں ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتا ہے. یہ فرق تو صحیح ہے، اہل بیت کی اسپرٹ اور اہل بیت کی روح کون سی جگہ پر تھی اس کو دیکھیے. اب اس کا تعلق غیبت اور اسدار سے کیا ہے؟ صاحب غیبت سے تعلق یہ ہے کہ جب تک ثقافت وہ ثقافت ہے غیبت ختم نہیں ہوگی، تعلق یہ تعلق ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اور ایک جملہ عرض کروں، جب آپ نے اتنا تحمل فرمایا ہے، دجال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جرات چاہیے اس کے لیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ بہت مکار ہے، سننے میں بہت ہوشیار ہے اور دھوکے میں بہت ہی زبردست مہارت رکھتا ہے. تو اس ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے کہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موضوع کے اندر حق کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے دے، ایک دفعہ بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. دجال سے پہلے ایک اور جملہ اسی کی کیٹیگری کا، یزیدیت کیسے کہتے ہیں؟ یزیدیت کیا ہے؟ یہ بھی اپنے ایک نعرہ لگایا، بہت خوبصورت نعرہ، ہم نے کہا، آپ بھی جواب دیجیے گا، حسینیت یزیدیت. آج تک پوچھا حسینیت ہے کیا؟ آج تک پوچھا یزیدیت ہے کیا؟ بھائی یہ سوال بھی تو ہو، وہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، وہ حسینیت ہے کیا؟ اچھا آپ کہیں گے بھائی ہم حسین کو نہیں جانتے تو اور کون نہیں جانتے؟ اجداد نے ہمارے ماتم کیا، گریہ ہم نے کیا، بالکل صحیح، ہمیں بھی فخر ہے، ہم نے پہلے میں جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن ذرا سا اور سوچئے، آج حسینیت کی تصویر کیا ہے؟ آج یزیدیت کیا ہے؟ اپنے آپ سے ایک بہت باریک سوال کیجئے گا، یہ جو میں اور آپ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد، اس میں ہم حسین زندہ باد کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے حسین زندہ باد یزید مردہ باد، نہیں ہم نے کہا حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد، یہ کیوں کہا؟ اچھا یہ آپ نے خود سے نہیں بنایا ہے، یہ سید الشہداء نے سکھایا آپ کو، سید الشہداء نے سکھایا ہے. میں موضوع پہ بھی واپس آؤں گا. سید الشہداء جب مدینے کے گورنر نے بلایا کہ آپ بیعت کریں، سید الشہداء نے حسینیت کی پہلی اینٹ رکھ دی. اس گورنر نے کہا کہ آپ بیعت فرمائیں، کہا میں بیعت نہیں کروں گا، یزید شارب خمر، یزید میں یہ گناہ، یزید میں وہ گناہ. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہاں سے حسینیت کی ابتدا ہو گئی، فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. کیا جملہ ارشاد فرمایا، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. مولا کیا؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں، فرمایا نہ حسین کرے گا نہ 1400 سال بعد آنے والے حسین کے ماننے والے کریں گے، کوئی نہیں کرے گا. یہ ہے حسینیت. سید شہدا نے کہا میں حسین اور حسین کا ماننے والا.
جزاک اللہ.
چاہے دنیا میں کہیں پر بھی آئے, کسی بھی کونے میں آئے, کسی بھی زمانے میں آئے, یہ سب کے سب حسینیت کے ماننے والا. یہ ہے حسینیت. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ ہم باطل کو قبول نہیں کریں گے, ہم باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ کہ ہمیں اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں یا ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں, نہیں, اس کی ہمیں پرواہ نہیں. حسینیت یہ چیزیں نہیں دیکھتی. اچھا حسینیت کیا دیکھتی ہے؟ حسینیت یہ دیکھتی ہے نصرت الہی ہے یا نصرت الہی نہیں ہے. یہ حسینیت ہے. یہ حسینیت کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اندر نظر آ رہی ہے حسینیت. سید الشہداء کربلا کے قافلے کے ساتھ رواں دواں ایک موقع کے اوپر ایک خواب دیکھا. مصائب مقصود نہیں ہے. ابھی تشریف لائے مولا علی اکبر, پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا ہم نے ندائے غیبی سنی. کہا یہ قافلہ جا رہا ہے اور اس کا راستہ جنت کی سمت ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہا. اس کے بعد سید الشہداء نے اپنے فرزند کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ ندائے غیبی آ گئی ہے کہ یہ قافلہ موت کی سمت بڑھ رہا ہے. اس قافلے میں اب دنیا کی زندگی نہیں ہے, اب آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. کہا بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت کے فرزند امام کا بیٹا حضرت علی اکبر نے ایک دفعہ پلٹ کے نہیں پوچھا بابا یہ اس نے ندا نے کیوں کہا کہ ہماری موت آنے والی ہے؟ نہیں, یہ نہیں پوچھا. یہ نہیں کہا بابا موت کیسے آنے والی, نہیں, یہ سب نہیں پوچھا. صرف ایک جملہ کہا بابا الستنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا فرزند ہم حق پر ہیں. کہا پھر لا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے آتی ہے. یہ علی کا چاہنے والا ہے, یہ حسینیت ہے. ہم صرف ایک چیز دیکھیں گے, ہم حق پر ہیں, ہمارا کام صحیح ہے, بس. یہ حسینیت ہے. یزیدیت کیا ہے؟ دنیا کے نشے میں غرق ہو جاؤ, یہ یزیدیت ہے. طاقت کے نشے میں آ جاؤ, یہ یزیدیت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلتا ہوں. اصل صرف یزیدیت زندہ نہیں ہے, یزیدیت تو تمام برائیوں کا ایک سمبل ہے. فرعونیت بھی ہے, قارونیت بھی ہے, نمرودیت بھی ہے. اگر یہ سب ابھی بھی نہ ہوتے نا تو قرآن کریم ان کو ذکر نہ کرتا. ہماری انڈرسٹینڈنگ قرآن کریم کے بارے میں بہت کم ہے. بس ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کریم نے فرعون کا تذکرہ کیا اس لیے کہ مثلاً 4000 سال پہلے ایک فرعون آیا تھا, 3000 سال پہلے اور مر کھپ گیا, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, اس نے کہا فرعون تو آیا تھا تو آیا تھا, فرعونیت آج بھی باقی ہے, قارونیت آج بھی باقی ہے, نمرودیت آج بھی باقی ہے, اور یزید تو مر گیا لیکن یزیدیت آج بھی باقی ہے. اب اس کے مقابلے میں وہ جو حق کے افراد تھے وہ سب بھی باقی ہے. ہاں, اگر فرعونیت باقی ہے, اگر نمرودیت باقی ہے, قارونیت باقی ہے, یزیدیت باقی ہے, ان سب کے مقابلے میں ایک حسینیت آج بھی باقی ہے. حسینیت آج بھی باقی ہے. اچھا, اب آخری زمانے میں جو معرکہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آخری زمانے میں ہونا یہ ہے, عصر غیبت کے حوالے سے نا, ہم عصر غیبت میں عزدار کا کردار. آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جتنی برائیوں کی نشانیاں تھیں یہ سب جمع ہوتی چلی جائیں گی. سب جمع ہونے کے بعد ایک ٹائٹل کے اندر آ جائیں گی, اور جتنی حق کی نشانیاں تھیں یہ بھی سب جمع ہوتی چلی جائیں گی, اور سب جمع ہونے کے بعد ایک ٹائٹل کے اندر وہ جو باطل کا عنوان ہے جس کے اندر ساری برائیاں آ جائیں گی اسے ہم کہتے ہیں دجال, اور وہ جو حق کا عنوان ہے جس کے اندر ساری اچھائیاں جمع ہو جائیں گی وہ ہمارے امام کا وجود مقدس ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سب یہ دجال ہے. اچھا, وہ دجالیت کی نشانی کیا ہے؟ دجالیت کی میں صرف ایک نشانی پہ اس وقت بات کر پاؤں گا, وقت بالکل ختم ہو گیا, مسائل بھی پڑھنے اور ظاہر کے ماتمداری ہونی ہے. دجالیت کی ایک نشانی بیان کی جاتی ہے, اس کی ایک آنکھ ہے. ایک آنکھ ہے. ایک آنکھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی ایک آنکھ ہے ماتھے کے اوپر, اگر بھائی اگر ایسا ہے کہ فزیکلی ایک آنکھ ہے, صاحب کچھ عرصے پہلے پتہ نہیں کسی رشین باسکٹ بال پلیئر کی ایک تصویر انٹرنیٹ کے اوپر گھومنا شروع ہو گئی جس کی ایک ہی آنکھ تھی. یہاں پر آج واقعا دجال کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ ایک آدمی آئے گا جس کی ایک آنکھ ہوگی, اس کو پہچاننا مشکل ہوگا. کون سا اندھا ہوگا جو اس کی ایک آنکھ کو نہیں دیکھ پائے گا؟ شاید دجالیت کچھ اور ہے. دجال شاید ایک آنکھ کا ہے, دجالیت آنکھ کے اندر نہیں ہے. جیسے انہوں نے فرمایا دیکھنے کے انداز میں ہے. اچھا کیا ہے, کیا دیکھتا ہے وہ؟ ایک دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ دنیا دیکھتا ہے, آخرت نہیں دیکھتا. جسم کو دیکھتا ہے, روح کو نہیں دیکھتا. کائنات کو دیکھتا ہے, خالق کو نہیں دیکھتا. آج ہے یا نہیں ہے؟ آج یہ دجالیت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے خیال میں دجالیت ابھی بھی ہے. دجال شاید بات کیا ہے, دجالیت ابھی بھی ہے. اب ہمیں اور آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ یہ تو آپ نے علم حاصل کیا کہ بھائی یہ حسینیت ہے, یہ یزیدیت ہے, یہ دجالیت ہے. اب کام یہاں پر رکنا نہیں ہے, اب عمل میں اس کو ظاہر فرمائیے گا. وہ کیسے؟ آپ کس کیمپ میں ہیں یہ بتائیے, اور ہم اس کے اوپر گفتگو بعد میں بھی کریں گے. میں پہلے سے اس لیے بتا دیتا ہوں ایک دن پہلے سے, تاکہ اگر کوئی اس گفتگو سے بھاگنا چاہے تو ایک دن کا گیپ ڈال لے, تو اگلے دن نہ آئے کہ بھائی کل بھی یہی ہوگا. ہم اس سے گفتگو کریں گے دجالیت سے کیسے بچا جائے, اور عزادار کا حق ہے کہ وہ دجال کا مقابلہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اس دجال کے اندر جتنی نسل جمع ہوئی ہے ان تمام کے مقابلے میں اہل بیت آئے تھے, اور عزادار اسی پرچم کا وارث ہے جس پرچم کو لے کے اہل بیت چلے تھے. عزادار اسی پرچم کا وارث ہے. عزادار ذمہ دار ہے. عزان محترم میں بار بار یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, عزادار پرچم ہے اس کے ہاتھ میں. یہ پروردگار عالم نے جو مولا ابو الفضل عباس کی نشانی رکھی ہے, یہ کسی مقصد سے رکھی ہے. آپ علم اٹھا رہے ہیں, آپ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں. اب آپ کو پرچم کا احترام رکھنا پڑے گا, آپ کو پرچم کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. آپ نجس ہاتھ سے اس پرچم کو ہاتھ نہیں لگاتے تو نجس روح سے بھی ہاتھ نہ لگائیے. پھر اسے آپ پرچم کے تقاضے پورے کر دیجیے. آپ کو پرچم ملا ہے, پرچم دار بن کے دکھائیے. کل کسی نے پرچم اٹھایا تھا, اس نے نشانے کٹوائے تھے. آج آپ پرچم اٹھانے کی طرف جا رہے ہیں, اپنے آپ کو تیار کیجیے. اپنی روح کو تیار کیجیے. سب سے پہلے انہوں نے روح کی طرف کام کیا تھا, آپ کو بھی کرنا پڑے گا. یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ ہے حسینیت. عزیزان محترم, حسینیت بہت وسیع ذمہ داری کا نام ہے. جو سید الشہداء کے ہمراہ میدان کربلا میں جمع ہو رہے تھے سب جانتے تھے حسینیت امتحان دے گی, حسینیت کٹھن امتحان دے گی. میں نے کل آپ کی خدمت میں زہیر بن قائن کا عرض کیا تھا. اصل زہیر بن قائن اس وقت تک فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ ہم سید الشہداء کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, لیکن ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے, جو حسین کے ساتھ رہے گا وہ نہیں بچے گا. یہ سید الشہداء نے مدینے سے چلتے ہی کہہ دیا تھا. بہت خوبصورت سید الشہداء کا ایک خط ہے, مشکل سے دو سطر کا, جو مکہ سے انہوں نے تحریر کیا ہے مدینے کے جوانوں کے نام. خوبصورت خط کے اندر جو مشکل سے دو سطر کا ہے, مفہوماً یہ فرمایا, فرمایا دیکھو جوانوں, جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ مارا جائے گا, اور جو بچ جائے گا اسے عزت نہیں ملے گی, اسے عزت نہیں ملے گی. اب سید الشہداء کا یہ جملہ بہت معنی خیز جملہ ہے. سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اگر ہمارے ساتھ چل رہے ہو یہ نہ سوچنا ہم آسائشیں دیں گے, نہیں آسائشیں نہیں دیں گے, تمہاری جان جائے گی. اپنی دنیا سے گزر جاؤ تو ہمارے ساتھ آنے کی سوچنا, جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ زندہ نہیں بچے گا, وہ تمہارا جائے گا. جو بچ جائے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. شاید دولت مل جائے, عزت نہیں ملے گی. جان بچا لے گا, عزت نہیں ملے گی. عزت کس کے پاس ہے؟ عزت سید الشہداء کے پاس ہے. عزت سید الشہداء کے پاس ہے. تمہیں عزت چاہیے, ہمارے ساتھ آؤ. نہ بچو گے, نہ تمہارا جسم بچے گا, نہ تمہارا وجود دنیاوی بچے گا, لیکن تمہیں عزت ملے گی. اور سید الشہداء نے عاشور کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا, ہیہات من الذلہ ہم سے ذلت کو سن دور ہے، ہم صاحبان عزت ہیں. یہ صاحبان عزت، یہ صاحبان عزت، مالکان عزت، یہ عزت ان کے ہاتھ میں. اب ذرا تصور فرمائیے کہ یہ عزت کم قیمت پہ نہیں حاصل کی، اس عزت کی کٹھن قیمت دی، سب کچھ قربان کیا ہے اس عزت کے نام پر. سید الشہداء اور اس عزت کا خدا نے پاس رکھا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدایا تو نے خاک شفا کے اندر معجزے کتنے رکھ دیے، یہ کیا ہوا؟ خدا نے سید الشہداء کی عزت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. دیکھو حسین کے پاس عزت ہے. اب سید الشہداء کے اطراف میں موجود لوگوں کو دیکھیے، کوئی جان دینے سے کم کی بات نہیں کرتا، سب جان دینا چاہتے ہیں، نہ صرف جان دینا چاہتے ہیں، عشق کے ساتھ جان دینا چاہتے ہیں، عشق کے ساتھ جان دینا چاہتے ہیں. شاید یہ جملہ بھی واضح نہ ہو پائے، لیکن میں ارادہ کر رہا ہوں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں. عاشق جان دینے والا مسلم بن عقیل. سید الشہداء نے کوفہ کے نام خط لکھا اور اس میں کہا کہ اے اہل کوفہ، میں اپنا ثقہ اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں، مورد اعتماد اور میرا بھائی مسلم بن عقیل تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے حق پہ بیعت کرو. حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائیں کوفہ کے اندر. ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غربت، اور ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عزت. کربلا کی لغت نئی لغت ہے، میں کوشش کروں گا مصائب کے دوران کربلا کی لغت آپ کی خدمت میں سے پہنچا دوں. کربلا کی لغت نامہ ہی علیحدہ ہے. کربلا کی لغت میں ایک غربت ہے اور ایک عزت ہے. مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے لیکن عزت دار ہے. غریب الوطن ہے، غربت مسلم بن عقیل کے اندر ہے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ غربت مسلم بن عقیل کے اندر ہے؟ جو کربلا میں غریب الوطن تھے نا، ان کے ساتھ حسین تھے، مسلم بن عقیل تنہا غریب الوطن. کربلا والے تو سید الشہداء کے ساتھ تھے، جب مصیبت میں آتے تھے سید الشہداء کے روح انور کو دیکھتے تھے. مسلم بن عقیل تنہا غریب الوطن، کوفے کی گلیوں کے اندر ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اپنے مولا کے بارے میں سوچتے ہیں، میں مولا کو پیغام کیسے دوں؟ تشریف نہ لائیں. ایک موقع کے اوپر ایک جگہ پر بیٹھ گئے، ایک مومنہ نے دروازہ کھولا، ایک خاتون، تاریخ ان کا نام توہا بتا رہی ہے، توہا نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ در کے آگے ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے. بی بی نزدیک آئیں اور کہا کہ اے اجنبی، شکل سے تو کسی شریف خاندان کا نظر آتا ہے، رات کا پہر ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی فوج ڈھونڈ رہی ہے، تو میرے گھر کے سامنے سے چلا جا. مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں جاتا ہوں، کیا پانی مل پائے گا؟ تو آنے پانی لا کر دیا. مسلم بن عقیل نے پانی پیا، وہیں پر تشریف فرما رہے. تو آنے کہا کہ اے شخص، میں نے تجھ سے درخواست کی تھی کہیں اور چلا جا، کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا بی بی، میں غریب الوطن ہوں، مجھے خود بلایا، پھر میرا ساتھ رہ گیا. تو آنے کہا کہیں تو مسلم بن عقیل تو نہیں ہے؟ میں کہوں گا اے اللہ، عجب غربت ہے، پردہ نشین خواتین بھی سمجھ رہی ہے غریب الوطن مسلم بن عقیل ہے. مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے لیکن عزت دار ہے، عاشق حسین ہے. ایک موقع آیا، نے کہا کہ اے مولا کے نمائندے، اے ہماری عزت، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے، رات کو ہمارے گھر میں رکیے تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں. مولا فیصلہ فرماتے ہیں، گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، رات کو عبادتوں میں گزارتے ہیں. ایک وقت آتا ہے، توا سے کہتے ہیں توا ہمارا اسلحہ لے کر فوراً آ جا. توا اسلحہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا ہمیں دشمن کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، دشمن گھر سے نزدیک ہو رہا ہے، اسلحہ دے، ہم تیار ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو نے کہا مولا آپ تنہا ہیں، آپ کیوں گلیوں میں جاتے ہیں؟ آپ گھر کے اندر رکیے، دروازہ بند کر لیجیے، میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیے، یہاں رہ کر دفاع کیجیے. کہا ہے تو
لاش بھی ہوں، مجھے قبول نہیں ہے کوئی تیرے گھر کے اندر گزرے، میں کہوں گا مجھے ترقی نہ ہوئے، اثر عاشور نہ ہوئے، شاد غریبا خیبوں کو دیکھتے کیسے دیکھتے مجھے برمین مارکا ہوا، گھر سے باہر آ گئے، دشمنوں سے لڑے، عزیزان محترم مسلم بن عقیل کا قصہ، گھر سے باہر آئے، دشمنوں سے لڑے، ایک کے بعد ایک لشکر کو شکست دیا، ایک کے بعد ایک لشکر شکست کھاتا رہا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہلوا کر بھیجا کہ اے لشکریو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، سینکڑوں سینکڑوں بلواتے ہو، ایک آدمی پر قابو نہیں پا رہے، لشکر نے جواب لکھ کر بھیجا، ارے تو نہیں جانتا حیدر کرار کا بیٹا لڑ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، حیدر کرار کا بیٹا لڑ رہا ہے، یہ مسلم بن عقیل ہے، ہاشمی لقب ہے، بس ایک موقع کے اوپر دھوکے سے ایک جگہ کے اوپر محصور کر لیا، ایک گڑھے میں گرا دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، مسلم بن عقیل بند گئے، رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔
ایک موقع پر مسلم بن عقیل نے پیاس کا اظہار کیا، کہا اے دشمنوں اب تو تم نے مجھے پکڑ لیا لیکن مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دو، ایک پیالہ لایا گیا، مسلم بن عقیل نے پیالہ لبوں کے سامنے رکھا، اوپر کا لب کٹا ہوا تھا، پیالے کے اندر خون گر رہا، مسلم بن عقیل نے پیالہ برابر میں رکھ دیا، دوسرا پیالہ لایا گیا پھر خون گرا، تیسرا پیالہ لائے پھر خون گرا، کہا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں سمجھ گیا اسے پیاسا مر رہا ہے، میرا مولا پیاسا مرے گا، میں نہیں پانی پیوں گا، مجھے بھی پانی نہیں چاہیے، یہ مسلم بن عقیل عاشق حسین ہے، حسین غریب الوطن، مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے، اب عشق مراحل عجیب ہے، مسلم بن عقیل کو کشا کشا لے گئے اس دار الامارہ کے اندر، دار الامارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا، کہو اس کو سلام کرو، کہا میں کسی کو سلام نہیں کروں گا، کہو اس کو امیر کہو، کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے، میں اس کا ماننے والا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حقانیت کا پیغام دیا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس کو لے جاؤ اور محل کے اوپر لے گرا دو، بس مسلم بن عقیل کو محل پر لے کر گئے اور زمین پر گرایا، بس اس کے بعد ایک اگلا لمحہ تھا، گردن پہ رسی بند گئی، لاشا گزی اٹھا گیا، میں کہوں گا مسلم بن عقیل عاشق حسین، حسین کا لاشا پابال، مسلم بن عقیل کا لاشا پابال، لیکن ایک مرحلہ ہے اس کا، اس میں صرف حسین ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، بس دو جملوں کی زحمت ہے، ایک آخری لمحہ ہے، مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سید الشہداء کے پاس پہنچی، جب سید الشہداء کے پاس خبر آئی، مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے امام اتار دیے، ماتم کرنا شروع کر دیا، کہا ہم مسلم بن عقیل کا انتقام لیں گے، سید الشہداء نے کہا صبر کرو بیٹا، صبر کرو، اس کے بعد مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، کہیں رقیہ نام درج ہے، کہیں دوسرے نام درج ہیں، حمیدہ درج ہے، مختلف نام درج ہیں، بچی کو بلایا، کہا بچی کو میرے پاس لاؤ، اپنے زانو پر بٹھایا، سر پر ہاتھ میرا، بچی ہوشیار سمجھ گئی، کہا امو جان آج آپ ایسے پیار کرتے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں، میں کہوں گا مسلم بن عقیل حسین کی عظمت دیکھ رہے ہو، تمہاری بچی حسین پیار کر رہے ہیں، حسین کی بچی تماشے گا رہی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبِي يَنْقَلِبُ، یا حسین 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 یا حس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم